السلام علیکم، یہ پارٹ 9 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9۔ عصمت آپا میرے قریب ہی الماری سے ضروری چیزیں نکال کر بکسوں میں رکھ رہی تھی۔ انہیں اگر پھنک بھی پڑ جاتی تو جانے کیا ہوتا۔ ہم اس روز دہلی کے لیے روانہ نہ ہو سکے، لیکن اس رات پورے گھر پر خوف طاری رہا۔ کہیں چونٹی بھی رینگتی نظر آتی تو ہلچل مچاتی، کسی کے ہاتھ پر مکھی بیٹھ جاتی تو اچھلنے لگتا۔ ایسا خوف میں نے پہلی بار دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ دادا ہر جگہ اپنی موجودگی میں تلاشی لے رہے تھے، عورتوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ہر کپڑا جھاڑ کر رکھا جائے۔ اس سے پہلے الماریاں اور باکس کھول کر اسپرے کر دیا گیا تھا۔ سارے کپڑوں اور گھر کی ہر چیز میں اس دوا کی بدبو بیٹھ گئی تھی، مگر یہ بو شاید اس ہولناک موت کے مقابلے میں بہت بہتر تھی کہ لوگ اس سے الجھے نہیں۔ سارا گھر جاگ رہا تھا، بچوں کو سونے کے لیے لٹاتے ہوئے بے حد احتیاط کی گئی تھی۔ بستر کو کئی کئی بار جھاڑا گیا، پلنگوں کے پائے کچی مٹی کے کنڈوں میں پانی بھر کر اس کے اندر رکھے گئے تھے کہ کوئی مکڑی پائے کے ذریعے اوپر نہ چڑھ سکے۔ اتنے بڑے گھر کے ہر سوراخ اور ہر گڑھے میں دادا نے چونا بھروا دیا تھا، فرش پر چونا بکھیر دیا گیا تھا۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں فرحت سے اکیلے میں بات کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے کمرے کی تلاشی میں کہیں صندوقچی سے وہ چین نہ نکل آئے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے نکال لائیں، بعد میں اسے چھپا دیں، مگر پتہ نہیں فرحت کہاں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا تحسین خالہ کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں وہ بی جان کی گود میں ان کے سینے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کاکا جان کی ناک سرخ ہو رہی تھی، وہ بار بار رومال سے ناک رگڑ رہی تھی۔ بی جان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فرحت کو پیار کر کے قریب بٹھا دیا اور بولی، لو ضیا آ گیا، تم اس سے باتیں کرو، میں سامان سمیٹ لوں۔ فرحت نے مجھے دیکھا، پھر میری اور فرحت کی نگاہیں بی جان کا تعاقب کرنے لگی۔ انہوں نے اور کاکا جان نے ہر کپڑا جھاڑ کر باکس میں رکھا۔ فہد کی ضرورت کی چیزیں رکھی، پھر شاید کاکا جان کی نگاہ اسے چھبے پر پڑی جہاں سے وہ چھوٹی زنگ آلود صندوقچی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسیری پر کھڑی ہوئی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے فہد کو کوہنی ماری، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کاکا جان وہ میری ہے، میری گڑیا کی۔ فرحت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، امی نے دی تھی مجھے، ہائے میری بچی، ہائے میری چاند۔ کاکا جان کی محبت تو بالکل اندھی تھی، شاید انہوں نے صندوقچی کھول کر مکڑی تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور صندوقچی فرحت کی طرف بڑھا دی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ فرحت نے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی گڑیا نکال کر اس صندوقچی میں رکھ دی۔ میں نے چھانک کر اس چین کے متعلق اطمینان کر لیا۔ میرے ہاتھ میں گڑیا کا سکھ جوڑا بھی تھا، وہ بھی فرحت نے مجھ سے لے کر اس صندوقچی میں رکھ دیا اور اس کے چہرے پر ایسا اطمینان پھیل گیا جیسے ان حالات کے بدلے سودا مہنگا نہ ہو۔ میرے اندر آیا ہوا بھونچال ایک دم سکون میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اشاروں ہی اشاروں میں سمجھا دیا کہ اسے وہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ بات اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بی بی جان نے زیادہ سامان نہیں لیا تھا۔ تحسین خالہ کی کچھ چیزیں یادگار کے طور پر لے لی تھی، البتہ فرحت کا سارا ہی سامان سمیٹ لیا تھا۔ بی جان آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی نا دہلی میں؟ نہیں بیٹا، ہم اپنے گھر جائیں گے، کاکا جان نے افسردگی سے کہا۔ بی جان آپ بھی وہیں چلیں نا، وہاں ماموں جان کے پاس رہ لیجئے گا۔ نہیں میرے چاند، اور تم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، تم آ جانا میرے پاس۔ بی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات میں نے اس وقت نوٹ کر لی تھی کہ ابا کے مرنے کے بعد سبھی مجھے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں، شاید اس کی وجہ میرا یتیم ہو جانا تھا۔ گویا اس لحاظ سے میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر پوزیشن میں آ گیا تھا، خاص طور پر رضا بھائی اور سجا بھائی کی ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار سے اب میری جان چھٹ گئی تھی۔ ایک عصمت آپا تھی جن کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ خیر یہ مجھے پتا چل گیا کہ بی جان ہمارے ساتھ دہلی نہیں جا رہی اور فرحت کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ اس بات سے بڑا اطمینان مجھے یوں ہوا کہ اب چین کے یہاں سے برآمد ہونے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ میری پاس ہوگی ہی نہیں تو برآمد کہاں سے ہوگی۔ دوسرا اطمینان مجھے یہ بھی تھا کہ فرحت اس کی حفاظت جی جان سے کریں گی۔ میں بے حد مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے باوجود پتا نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات جو سامنے نہیں آ رہی تھی وہ مجھے بے چین کیے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عصمت آپا مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور حسب عادت میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے اماں کے پاس لے جا کر پٹک دیا۔ گھر کی عورتیں سفر کی تیاری میں مصروف تھیں تو مرد عجیب و پر اسرار سرگرمیوں میں، یوں لگتا جیسے اس گھر میں ہزاروں برس پرانے کھنڈرات کھوجے جا رہے ہیں۔ میں دادا وغیرہ کی سرگرمیاں دیکھنا چاہتا تھا مگر خوفزدہ تھا کہ اس بار بھی میں ان کے سامنے پڑ گیا تو وہ میرا بھرتا بنا دیں گے۔ اب تک انہوں نے مجھے معصوم بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، میرے خبیث ذہن تک تو ان کی پہنچ بھی نہیں تھی۔ ویسے اس چین کو ٹھکانے لگا کر میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں اماں کے پاس لیٹا سب باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب پریشان بھی تھے اور یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے مگر خوف انہیں ٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہی ان سب کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے لوگ ہی نہیں محلے بلکہ علاقے والے بھی ان عجیب و غریب مکڑیوں میں کھوج میں تھے۔ دادا نے تو سرکاری سطح پر چھان بین پر بھی زور دیا تھا اور یہ واقعی سرکار کے لیے ایک چیلنج تھا۔ کسی علاقے میں اچانک ایسی زہریلی اور آدم خور مکڑیوں کا سینکڑوں کی تعداد میں نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے ہونے والی پے در پے ان دو اموات نے سب پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ دادا ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ وہ یہاں سرکاری کارروائی میں مدد کریں گے۔ اس رات ریڈیو پر بھی یہ خبر سنائی گئی اور بالخصوص اس علاقے کو خبردار کیا گیا تاکہ مزید کوئی جان کا حادثہ پیش نہ آئے۔ گویا یہ واقعہ صرف ہمارے گھر کی ہی نہیں پورے علاقے کی الٹ پلٹ ہو جانے کا سبب ٹھہرا۔ جس رات ہم دہلی کے لیے روانہ ہوئے اس رات اسٹیشن پر بے پناہ رش تھا، لوگوں کے چہروں پر خوف منجمد تھا، وہ اپنے چاروں طرف ٹٹولتی ہوئی نگاہیں دوڑاتے یوں چل رہے تھے جیسے انگاروں پر چل رہے ہوں۔ عورتیں اچھے خاصے بڑے بچوں کو بھی گودوں میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ مجھے بھی کئی بار اماں نے گود میں اٹھانا چاہا مگر میں ان بچوں کی طرح بے وقوف نظر نہیں آنا چاہتا تھا۔ جن کی ٹانگیں ماؤں کی پنڈلیوں تک لٹکی ہوئی تھی اس لیے پھسل کر ان کی گرفت سے نکل جاتا تھا۔ زین اپنی اماں کے گھٹنوں پر بیٹھا تھا گو اس کے پاؤں زمین تک پہنچ رہے تھے۔ اگر اس کے قریب کوئی مکڑی ہوتی تو اسے اوپر چڑھنے میں قطعی دشواری نہ ہوتی، مگر وہ اور اس کی اماں دونوں مطمئن تھیں۔ میں نے کئی بار زین کو اپنے پاس بلانا چاہا مگر وہ نہیں آیا، وہ مجھ سے بھی اتنا ہی خوف زدہ لگ رہا تھا جتنا کسی مکڑی سے۔ میں فرحت کے نہ آنے پر کافی اداس تھا، مجھے اپنی شخصیت میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، وہ جو ایک خاص قسم کا احساس تفاخر مجھ میں پیدا ہو گیا تھا وہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے فرحت کی آنکھیں بہت یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ جب ہم گھر سے رخصت ہو رہے تھے عین اس وقت دادا نے تانگا منگا دیا تھا تاکہ بیجان وغیرہ بھی گھر چلی جائیں، فرحت ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی صندوقچی تھی جس میں گڑیا، اس کے کپڑے اور وہ چین تھی۔ صندوقچی کو فرحت نے یوں سینے سے لگایا ہوا تھا جسے اس میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی شے ہو۔ تانگے میں بیٹھتے ہوئے فرحت نے مجھ سے کہا تھا، ضیا تم جلدی سے آ جانا، گڑیا کی شادی بہت ضروری ہے اور میرا دل بھی نہیں لگے گا۔ سنو خبردار، جو اس چین کے بارے میں کسی کو بتایا، میں نے اس کی التجا پر دھیان بھی دیے بغیر کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ گڑیا میرے گڈے کی ہے، اگر تم نے اس کی شادی کہیں اور کر دی تو میں کپڑے اور چین واپس لے لوں گا، تمہاری گڑیا بھی توڑ دوں گا۔ وہ سہم گئی، اس نے صندوقچی کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ضیا، میں تمہارا انتظار کروں گی، کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن اکڑا کر جواب دیا، پھر تم دیکھنا، ایسی ایسی بہت سی قیمتی اور اچھی چیزیں لاؤں گا میں دہلی سے۔ اس کا سارا خوف ایک دم ختم ہو گیا، وہ ہنسنے لگی، بلکہ اس کا انداز مجھے ہنسانے والا تھا مگر میں قطعی نہیں ہنسا۔ اور جب ہم اس تانگے میں سوار ہو گئے تو اس نے جانے کسی انداز میں مجھے دیکھا کہ میں اس کی آنکھیں بھول ہی نہیں سکا۔ اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو بھی مجھے صاف نظر آ رہے تھے، انہیں آنسوؤں کی وجہ سے ان میں چمک بھری ہوئی تھی۔ وہی آنکھیں مجھے دیر تک یاد آتی رہیں۔ وہاب چاچو سب کے ٹکٹ لیے آئے تھے، ہم سب ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد سب کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ سب کے بچے گودوں سے اتر کر کھڑکیوں سے چمٹ گئے۔ میں نے اوپر والی برتھ پر قبضہ کر لیا۔ زین اور زینت اپنی اماں کے قریب ہی بیٹھے رہے، یہاں گرمی اور ہوا تھا، شور تھا، طرح طرح کے لوگ تھے، ہزاروں آوازیں تھیں، ہزاروں بولیاں تھیں، کچھ لوگ ہمارے علاقے کے بھی تھے، شاید وہ ان مکڑیوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ ٹرین چلی تو کچھ سکون ہوا، سجا بھائی اور رضا بھائی نے مجھے زبردستی کھینچ کھانچ کر نیچے اتار دیا اور خود برتھ پر قبضہ کر لیا۔ میں کچھ دیر روتا رہا، پھر کھڑکی کی جگہ مل جانے پر خاموش ہو کر باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اماں اور دادی مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ پڑھ کر سب پر دم کر رہی تھیں۔ عصمت آپا اور زہرا آپا لائے ہوئے سامان کو ٹھیک سے رکھ رہی تھیں۔ ایک بات بتانا شاید میں بھول گیا کہ ہم دہلی اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں دادا کے چھوٹے بھائی سبت نبی یعنی منے دادا رہا کرتے تھے۔ کرول باغ میں ان کا 3 منزلہ مکان تھا، 2 بیٹے تھے، دونوں قالینوں کا کام کرتے تھے۔ ایک بیٹا شادی شدہ تھا، دوسرا شادی کے سے متنفر تھا۔ سنا تھا کہ کئی جگہ بات چیت چلائی گئی مگر اس نے بار بار انکار کر دیا۔ اس 3 منزلہ گھر میں صرف 4 افراد تھے اور یہ چاروں یعنی منی دادا، منی دادی اور یہ دونوں بیٹے یعنی طاہر اور ناصر عمارت کے نچلے حصے میں رہتے تھے۔ اوپر کی 2 منزلیں خالی تھیں۔ دادا نے ان لوگوں سے رابطہ کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ منی دادا کی ہی تجویز پر ہم سب وہیں جا رہے تھے۔ دادی بھنائی ہوئی تھی، ان کی منی دادی سے ذرا نہیں بنتی تھی۔ میری دادی میں بے پناہ غرور اور ترم خانی تھی، ان کی کم ہی کسی سے بنتی تھی۔ اماں تو خیر اللہ میاں کی گائیں تھیں مگر میری دونوں چچیاں بولنا اور منوانا جانتی تھیں۔ اس زمانے میں آج جیسی تو تکا تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ بات کہنے اور منوانے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک حد تک ان کا احترام بھی کرتی تھی مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کو اپنی حیثیت کا بھی احساس دلائے رکھا تھا۔ دادی اگر کبھی کسی بہو کی شکایت کسی بیٹے سے کیا کرتی تھی تو وہ دونوں ابا کی طرح پھن کھاڑے ان کے سروں پر نہیں پہنچ جایا کرتے تھے، بلکہ دادی کو کسی طور ٹھنڈا کرنے کے بعد سہولت اور نرمی سے بیویوں کو سمجھا دیتے تھے، جس کی وجہ سے فساد نہیں ہوتا تھا۔ اماں اپنی بیوقوفی کی بنا پر ہی دادی کی منظور نظر بن چکی تھی، اس لیے ان دونوں میں کبھی کھینچا تانی نہیں ہوئی، اور کھینچا تانی ہوتی بھی کسی پر بیٹا تو نہ بیوی کا تھا نہ اماں کا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ہم سب ٹرین کی روانگی کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جم چکے تھے۔ عصمت آپا اور زہرا آپا نے سامان ٹھیک سے رکھ دیا تھا، اماں کھانا نکالنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے ٹرین میں کھانا کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، میں منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب کھانے کھا رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں سب سے پہلی کھڑکی میں جا بیٹھا۔ شام دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، دھوپ کی تمازت مٹی میں جذب ہو رہی تھی۔ پیڑوں کے سائے لمبے اور ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ ٹرین بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ باہر کا منظر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. میں بھاگتے منظروں پر نظر ٹکانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. سفر بہت لمبا تھا. ابھی ہمیں رات بھر سفر کرنا تھا. اماں کھانے لگانے کے بعد سب کے لیٹنے کا بندوبست کرنے لگی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پوری بوگی یا ڈبہ کہہ لیں ہماری تھی, یعنی وہاب چاچو نے پوری بوگی بک کرائی تھی. اماں نے مجھے لیٹنے کے لیے کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا. دونوں چچیاں پارٹیشن کے دوسری طرف چلی گئیں. وہ اس جگہ کم ہی رہتی تھیں. جہاں دادی ہوں عصمت آپا دوسری طرف کھڑکی کے پاس جا بیٹھی. زہرا آپا اماں کے گھٹنوں سے ٹک کر نیچے ہی لیٹ گئی. دادی بھی وہیں لیٹی ہوئی تھی. دادی اور اماں میں جانے کب خسر خسر شروع ہو گئی. زین اور زینت بھی دوسری طرف چچی کے پاس جا چکے تھے. زینت تو خیر چھوٹی تھی مگر مجھے زین پر حیرت ہو رہی تھی. وہ نہ معلوم کیوں مجھ سے اکھڑا ہوا تھا. یوں لگ رہا تھا جسے تحسین خالہ اور بڑی بوا کو میں نے مارا ہو. میں نے کئی بار اسے اپنے پاس بلایا مگر وہ نہیں آیا. اس کا یہ رویہ مجھے تنہائی کا بے پناہ احساس دلا رہا تھا. فرحت اتنی ہی شدت سے یاد آ رہی تھی. مجھے یہ افسوس بھی تھا کہ تحسین خالہ کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے. میں فرحت کو یاد کرنے لگا. اس کا چہرہ مجھے کھڑکی کے باہر فضاؤں میں تیرتا محسوس ہو رہا تھا. میں جانے کب تک اسی کیفیت میں رہا. چاروں طرف گھیرا اندھیرا چھا گیا. اس روز اس لمحے مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا. وہ یہ کہ میں گپ اندھیرے میں بھی دور تک ہر چیز کو بہت واضح دیکھ سکتا تھا. شروع میں تو مجھے اپنی صلاحیت کا قطعی احساس نہیں ہوا, بلکہ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں جو مناظر دیکھ رہا ہوں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ بہت مجھ سے بہت دور ہے. لیکن اتنا تھا کہ میں بے دھیانی میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. ٹرین کسی وجہ سے بہت آہستہ ہو گئی تھی, پھر وہ رک گئی. یہ ایک سنسان علاقہ تھا, شاید آگے کوئی اسٹیشن تھا. ٹرین کے رکتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا. وہاب چاچو جو اماں سے پان لینے اس طرف آئے تھے آگے بڑھ کر کھڑکی تک آ گئے. انہوں نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر جھانکا اور بڑبڑائے یہ کون سی جگہ ہے. پھر انہوں نے دائیں طرف جدھر ٹرین جا رہی تھی نگاہ کی اور بولے ہاں اسٹیشن آ رہا ہے. یہ سنتے ہی میں نے ان کی بغل میں سے سر جھکا کر باہر کی طرف نکال لیا اور اسی سمت دیکھنے لگا. وہ اسٹیشن ہی تھا. دور سے بد روشن نظر آ رہے تھے, آبادی کے آثار تھے. میری نگاہ اسٹیشن شروع ہونے سے قبل زمین میں نصب ایک بورڈ پر پڑی. یہ ناول کولبیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 10 میں سماعت فرمائیں.